صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. فانسب الى ذاته ما شئت من شرف، فانسب الى قدره ما شئت من عظم. مولا يا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں سورۃ النساء کے وسطانی مضامین کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 85 تک کا خلاصہ اور آیت نمبر 86 کے حوالے سے چند بنیادی باتیں اس حوالے سے ذکر کی گئیں. سورۃ النساء اپنے مضامین کے حوالے سے حقوق اللہ، حقوق العباد، معاشرت، تہذیب، تمدن، اخلاق، نظریہ، عقائد، ان تمام امور پر اور ان تمام موضوعات پر اور ان تمام گوشوں پر مکمل طور پر مسلمانوں کو ہدایت عطا فرماتی ہے. عائلی زندگی کے حوالے سے، سماجی زندگی کے حوالے سے، دوست و یاری کے حوالے سے، سنگت و محبت کے حوالے سے، تعلق کے حوالے سے، محبت و اخوت اور مروت کے رشتوں کے حوالے سے، جس قدر چیزوں کا اور جن چیزوں کا لازمہ ہوتا ہے، اس سورہ مبارکہ کا خاصہ ہے کہ اس میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا. سورۃ النساء نام اس کا اس لیے ہے کہ سب سے پہلے اس میں عائلی زندگی کے حوالے سے ترتیب زندگی ذکر کی گئی. اس سے پہلے ہم نے درس کے اندر تمام حقوق، وہ عورتیں جن سے نکاح جائز ہیں، وہ عورتیں جن سے نکاح جائز نہیں ہیں، حرمت والے رشتے، قدر والے رشتے، خاندان والے رشتے، گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے حقوق، ان کا تعارف، اور پھر خاص طور پر ایک اسلامی ریاست کے اندر اقلیتوں کے حقوق اکثریت پر کیا ہیں، مسلمان اہل کتاب یا دیگر اور مذاہب جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اپنا کسی قسم کا مراسلہ، رابطہ، خط و کتابت، یا کس قسم کی بیٹھک اور تجارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ جائز ہے کہ نہیں ہے، اس کی کیا صورت ہے، ان تمام چیزوں کو سورۃ النساء کے اندر خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا. پھر اہل مدینہ کے حقوق بیان کیے گئے، اور اہل مدینہ کے اندر بالخصوص مدینہ میں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے ظاہری اسلام قبول کیا تھا، کچھ لوگ جنہوں نے ظاہری اسلام قبول کیا تھا اور دراصل وہ یہود اور کفار و مشرکین کے وہ دست نگر تھے، اور ان کو اطلاعات پہنچانا ان کا گویا کہ خاص کام تھا، اور مسلمانوں کی صفوف کے اندر وہ شامل ہو چکے تھے، ان کو قرآن نے منافقین کے نام سے یاد کیا ہے. ان کے بارے میں خاص طور پر ان کی سازشیں بے نقاب کی گئیں، اور اس ان کی سازشیں بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مذمت، ان کی تردید، ان کی برائی اور ان کی پستی کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دین میں آپ کی حیثیت اور آپ کی مرکزیت کا جو تعارف ہے، خاص طور پر سورۃ النساء نے اس کو اٹھا کر بیان کیا، اور اس بات کو ذکر کیا کہ کسی کا کلمہ، کسی کی نماز، کسی کا روزہ، کسی کی داڑھی، کسی کی ظاہری ادائیں کس قدر بھی اسلام سے موافقت رکھتی ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر احترام رسالت اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے قوانین کی پاسداری اور آپ کی ذات کا مرکز اور حاکم ہونا، یہ اگر جذبہ اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے تو نہ اس کا کلمہ مقبول ہے، نہ اس کی نماز مقبول ہے. جس چیز کو وہ اسلام سمجھ رہا ہے، دراصل وہ شیطان اس کو فریب دے رہا ہے، وہ اسلام نہیں ہے. اسلام اس وقت کھڑا ہوتا ہے، اسلام اس وقت بنتا ہے کہ جب دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی مرکزیت اور اطاعت کا جذبہ کہ وہ جو کہہ دے سر تسلیم کو خم کیا جائے، صرف سر نہ جھکے بلکہ دل میں بھی کسی کے تردد کے، بغیر کسی تشکیک کے، بغیر کسی مخالفت کے اور بغیر کسی مخالف شبے کے، مکمل طور پر دل ان کی بات کو قبول کرے اور اسی میں اپنے لیے راحت، کامیابی اور فلاح کو تسلیم کرے. یہ تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اب مسلمانوں کے باہم رابطے اور ملاقات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں تو اپنی محبت کا اظہار کیسا کریں، اپنا تعارف کیسا کریں، سامنے والے کے لیے اس کے دل میں جو محبت ہے اب وہ اس کا اظہار کن اداؤں سے کریں، کن جملوں سے کریں، یہ باتوں کو خاص طور پر ذکر کیا گیا. اور گزشتہ جمعے میں کچھ اس حوالے سے ہم نے ابتدائی مبادیات، اس کی ابتدائی گفتگو پیش کی ہے. یعنی میں آپ سے مل رہا ہوں، میرے دل کے اندر آپ کا احترام ہے، تو میں ایسی کیا جملہ بولوں کہ جس سے میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا سکوں؟ میرا ظاہری رویہ کیا ہو؟ میں فزیکل طور پر، پریکٹیکل طور پر ایسا کیا عملی طور پر کر کے دکھاؤں کہ جس سے آپ مکمل طور پر ایگری ہو جائیں، دل کو قبول کر لیں کہ یہ شخص میرا احترام کر رہا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی آپ احترام کے ساتھ دیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ مدنی تباہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی ضرورت وابستہ ہے. انسان تنہا نہیں زندگی گزار کر سکتا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی جس طرح انسان کی ضرورت وابستہ ہے، انسان کے حقوق وابستہ ہے، اس کی محبت، اس کے جذبات، اس کے تعلق وابستہ ہے. تو اس کو استوار کرنے کے لیے، اس کو باقاعدہ طور پر مینٹین کرنے کے لیے، اس کو باقاعدہ طور پر مضبوط اور استوار کرنے کے لیے جو جذبات کے اور صحیح جذبات کے جو کلمات ہیں وہ کیا ہے، یہاں پر اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے. اب قرآن مجید ذکر کرتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے. اب مثال کے طور پر اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص داخل ہوا اور اس نے تمہیں سلام کیا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی وہ تمہارا احترام کر رہا ہے، تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے اخوت کا جذبہ رکھتا ہے، تو اب وہ اس کے اظہار کے لیے سلام کر رہا ہے. فرما فائدہ ہوئی تم بتحیتن، جب وہ تمہیں سلام کرے تو پھر اگلا جس کو سلام کیا گیا ہے، سلام کرنے والے نے تو سلام کر دیا لیکن جس کو سلام کیا ہے اب شریعت مطہرہ اس کے لیے حقوق دے رہی کہ جب وہ تمہیں احترام دے رہا ہے تو تم بڑھ کر اس کے سلام کا جواب دو، بڑھ کر اس کا احترام کرو. فرما فحیو باحسن منہا، تو پھر تم اس سے بہتر کلمات کے ساتھ اس کے سلام کو دوبارہ اس کی طرف لوٹاؤ. فرما او ردوہا، یا پھر وہی کلمات اس کی طرف، جس جو جملے کہہ کر اس نے آپ کو یاد کیے ہیں وہی جملے سے تم اس کو یاد کر لو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہ باہم رشتے، اخوت، اخلاقیات، فلسفہ اخلاق کی بنیاد کو قرآن ذکر کر رہا ہے. میں جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. قرآن کے 30 پارے ہیں اور ان 30 پاروں کے مضامین کو، یعنی اس کی کن عنوان پر قرآن گفتگو کرتا ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، تو قرآن کے موضوع کے ساتھ ساتھ قرآن کے مضامین کن پر ہے؟ تو وہ 4 چیزیں ہیں. عقائد و نظریات ہیں جس کو ایمانیات کہتے ہیں، اور احکام و عبادات ہیں، معاشرت ہے اور اخلاق ہے. اب یہ اخلاق کی چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے. معاشرت میں عورتوں کے حقوق بتا دیے گئے، بہنوں کے حقوق بتا دیے گئے، ماں باپ کے حقوق بتا دیے گئے، اب یہ اخلاق کی چیزیں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے عقائد کی باتیں وہاں پر گویا کہ بتا دی گئی ہیں. نماز روزے کی فرضیت کے حوالے سے اعمال کی بات بتائی. ان 4 چیزوں سے متعلق ہی، اور ظاہر سی بات ہے ان 4 چیزوں کے نیچے ہی ہزار ہر شعبہ جات بن جاتے ہیں، اور ہماری زندگی کو اگر ہم اپنی ضروریات کو سمیٹ کر لے کر آئیں تو وہ ان 4 عنوان ہی کے تحت چلتی ہیں. تو قرآن کریم نے ذکر کیا جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اسے بہتر سلام کا جواب دو. اب دیگر اقوام میں اور اسلام سلام کے طریقے مختلف ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان ہے، انسان اپنے جذبات کو، اس بات کو ذکر کرتا ہے. تو یہود کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جناب وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہیں. دیگر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جناب وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بالکل اپنی کمر کو بالکل جھکا کر سلام کرتے ہیں. اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام کا جو طریقہ ہے باقاعدہ طور پر زبان سے السلام علیکم کا جملہ کہنا ہے. علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھا کر کسی کو سلام کر رہے ہیں اور اگر خالی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن زبان سے اگر آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر السلام علیکم تو یہ پھر اس کی رعایت کرتی ہے اور یہ طریقہ اسلام ہے. لیکن خواہ مخواہ صرف ہاتھ اٹھا کر صرف ہاتھ اس طرح ہلا دینا اور زبان سے جو ہے کہ وہ کلمات کا ذکر نہ کرنا، یہ سلامی سلام کے حوالے سے مناسب نہیں ہے. تو لہذا جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہود جو ہے وہ ایک ہاتھ سے اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں یا ہاتھ کو فضا کے اندر اٹھا کر سلام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان اس طرح کے ادا کو اختیار کرتا ہے لیکن زبان سے وہ سلام کے کلمات اپنے قوم کو اپنے دوستوں کو پیش کرتا ہے تو اس کے اس کی رعایت ضرور موجود ہے. آئیے سب سے پہلے ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ کے اقوال کے اندر اس کی کیا رعایت ہے اور کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. علماء نے اس کو اس حوالے سے بھی ذکر کیا ہے احادیث کو شروع کرنے سے پہلے ایک اس کی بنیاد کہ لاجک کیا ہے سلام کے اندر، وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو مروت کے رشتے ہیں اس کا اظہار کیسے کریں گے آپ، ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کی محبت اور اخوت کے رشتے ہیں اس کے لیے کوئی جملہ تو چاہیے، اس کے لیے کوئی ادا تو چاہیے، اس کے لیے کوئی لفظ تو چاہیے. تو یہ سب سے پہلے اس کی لاجک اور اس کی ضرورت ہے. یہ تو خیر ضرورت ہوگی، لاجک اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے سلام کر رہے ہیں تو جو کسی کو سلام کر رہا ہے وہ دو باتوں کو ذکر کرتا ہے، ایک تو لفظ سلام، یہ دعا کا کلمہ ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ آپ کو بلاؤں اور مصیبتوں سے بچائے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سلام کہنے کا کہ اب میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچے اس سے آپ محفوظ ہو گئے، میری ذات سے کوئی اذیت پہنچے اس سے آپ محفوظ ہو گئے. تو لہذا میں نے گزشتہ جمعے بھی اپنے آپ اور آپ کے لیے اصلاح کی بات کی تھی کہ سلام کوئی ہلکے جملے نہیں ہے. آپ جس کو سلام کر گئے نا تو پھر پسے پشت اس کی اخلاقیات اور اس کی عزت کے آپ محافظ بن گئے. یہ نہیں کہ جب تک اس کے سامنے بیٹھے ہیں تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو جناب آپ کو کے ساتھ میں بالکل بھلائی کے ساتھ ہوں، لوٹ کر آؤں تو میں آپ کے ساتھ خیانت کروں. تو یہ مسلمانوں کے طریقے خلاف، مسلمانوں کا یہ سلام جو اس بات کی بات کرتا ہے کہ مسلمان جس کو سلام کرے تو وہ اپنی ذات سے مکمل طور پر اس کو امان دے دیتا ہے. اب وہ اس کے پسے پش وہ بندہ چلا بھی جائے تب بھی اس سلام کرنے والی کی زبان اس کے خلاف نہیں ہوگی، کوئی حرکت اس کے خلاف نہیں ہوگی، کیونکہ جب سلام کر چکا ہے تو سلامتی جو ہے ایک اخوت کا اور ایک قلبی عقیدے کا اظہار ہے کہ میں مسلمان ہوں، رب کو ماننے والا ہوں، اور اس کے نام لفظ سلام جو اس کا نام ہے اس کا نام لے کر میں تمہیں سلامتی دے رہا ہوں. تو اس سے معاشرے کے اندر امن اور اخوت اور محبت کا ایک بڑا خوبصورت یہ استعارہ اور اظہار ہے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم سلام میں پہل کریں یا سلام کریں یا کوئی ہمیں سلام کرے یا جواب دیں تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کے حقوق ہم پر لازم ہیں. تو یہ مسلمان ایسے بھی حقوق ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیز اور مؤکد ہو چکی ہے کہ آپ پسے پشت اس کی بات کرنا یا اس کے خلاف سازش کرنا یا اس کی غیبت کرنا یا اس کے لیے گویا کہ کسی مخالفت میں تانا بانا جوڑنا، یہ مسلمان کے مروت کے تقاضے کے خلاف ہے، یہ مسلمان کے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، خائن نہیں ہوتا، دھوکے باز نہیں ہوتا، اس لیے کہ دھوکا اور ایمان جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتا. اس چیز کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور ایک بات اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ دعا جو مجلس کے اندر کی جائے، اس لیے حدیث کے اندر بھی آیا کہ جب مجلس میں آؤ تو سلام کرو، کیونکہ سلام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام ہے، المؤمن المهيمن. یہ جو آپ سورہ حشر کے اندر پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام ہے السلام. تو سلام کا معنی ہے رحمت کو طلب کرنا، سلامتی کا دعویٰ کرنا. تو اس لیے اپنی مجلسوں کی ابتدا بھی سلام کے ساتھ کرو، اپنی انتہا بھی سلام کے ساتھ کرو. خیر فقہا نے اور متکلمین نے اور ماہران دانشوروں نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے ساری چیزیں یہ حضور کے احادیث سے لیا ہے. لہذا اپنے ذہنوں کو بالکل مکمل طور پر بیدار کریں میں اور آپ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک فرامین اور سلام سے متعلق جو اسلام اس بات کو ذکر کرتا ہے اس پر میں اور آپ غور کریں. صرف جمعے کے دن صفوں میں بیٹھ کر ہی اس درس کو نہ بیان کریں نہ سنیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے لوٹنے کے بعد ہم یہ بھی سنیں کہ ہم نے آج قرآن سے جو آیت نمبر 86 سورہ نساء کی سنی ہے وہ ہمیں کیا درس دیتی ہے. رات کو سونے سے پہلے تنہائی پرائیویسی کے اندر ہوں تو ہم یہ سوچیں کہ آج جو دن ہم نے گزارا ہے وہ کہاں کہاں گزارا ہے، تو یقین ہمیں یاد آ جائے گا کہ جمعے کی نماز ہم نے پڑھی تھی، جمعے کی نماز میں ہم نے یہ بات بولی تھی، یہ بات سنے گی. تو لہٰذا انسان جس بات کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، ذخیرہ مطالعہ کے اندر لاتا ہے، وہی چیز اس کی عادت بن جاتی ہے، وہی چیز اس کی سرش بنتی ہے، وہی چیز اس کی خصلت بنتی ہے. حدیث شریف کے اندر سلام سے متعلق جو ترتیب کے ساتھ اقوال موجود ہیں میں نے حدیث شریف بخاری شریف کی گزشتہ درس میں بھی ذکر کی ہے. ترتیب کے ساتھ وقت مختصر ہے، میں حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں. سب سے پہلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف سے عرض کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اسلام کا کون سا وصف اسلام کی کون سی خوبی سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. یہ اسلام کا سب سے بنیادی وصف ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے چند حدیث کے بعد، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس پر یعنی کتنا بنیادی سوال ہے کہ اسلام کی تو ہر بات خوب ہے، ہر بات، ہر اس کا وصف با کمال ہے، ہر اس کا وصف جو ہے، ہر اس کی خوبی، ہر تعلیم بہتر سے بہتر ہے. لیکن سوال کرنے والے نے بھی کیا مغز کا سوال کیا. اس نے کہا اسلام تو ہے ہی سراسر بہتر اور عظمت اور خوبیوں والا دین، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر اس کی سب سے بڑی خوبی اور مزاج اور مغز دین سمجھنا چاہتا ہے تو غریبوں کو کھانا کھلا اور ہر مسلمان کو سلام کر، چاہے تو اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اب اس سے اثر کیا مرتب ہوگا؟ پھر پتا چلے گا کہ اسلام واقعی میں نظام حیات ہے اور انسان کی معاشرت کو بانٹنے والا نہیں، بلکہ بکھرے ہوئے شرازے کو، منتشر شرازے کو مجتمع کرنے والا ہے. سلام کی کثرت سے بندے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ غریب کا خیال رکھنے سے بندے کو قلبی اور روحانی اور ظاہری، مادی اور روحانی طور پر کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ تو وہی کرے کہ جو خوشبو کو سونگتا ہو، وہی بتا سکتا ہے کہ خوشبو کتنی اعلیٰ ہوتی ہے. لیکن احادیث آگے آ رہی ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو ذکر کیا. اب میں آپ کی خدمت میں صحیح مسلم شریف سے ایک اور حدیث پاک پڑھنے کے شرف حاصل کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. یہ اہل ایمان کو وصیت کی گئی کہ تمہاری رنگ مختلف ہے، تمہاری ذاتیں مختلف ہیں، لیکن ہم اسلام کا مزاج آپ سمجھ لیجئے کہ ہر دین اور ہر مذہب نے، یعنی اسلام کے سامنے کسی کو مذہب کہنا اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن ایک جو ظاہری بول چال ہے، اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی جتنے مذاہب کہلائے جاتے ہیں وہ، اور مذہب اصل کہ جو انسان کی تمام زندگیوں کے لیے راستہ مہیا کرتا، مذہب اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان دونوں مذاہب کے اندر اور ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں واضح طور پر مشترک ہے، اور یہ واضح طور پر شریعت مطہرہ کی تعلیم لازم قرار دیتی ہے کہ جس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور محبت کا اظہار کیا جائے. اسی کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ اور مذاہب کو اگر آپ دیکھیں، یہود کو دیکھیں، ہندوؤں کو دیکھیں، دیگر اور مذاہب کو دیکھیں، ان کے وہاں بھی انسانوں کے طبقات کی تقسیم ہے. اسلام نے بھی انسانوں کی تقسیم کی ہے، لیکن تقسیم جس معیار پر کی ہے ان میں اور اسلام کے مزاج میں فرق ہے. ہم تقسیم کیا کرتے ہیں؟ یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ اردو بولنے والا ہے، یہ بلوچی بولنے والا ہے. یہ انتہائی رذیل اور انتہائی ناپاک تقسیم ہے، اور اسلام کے مزاج کے خلاف، انتہائی خلاف. اور اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اگر تم رنگ و نسل کے اندر، ذات پات کے اندر ایک دوسرے کو تقسیم کر کے اسی کو محبت کا معیار اور عقیدہ بنا دو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عصبیت ہے، من دعا العصبیت فلیس منی، من قاتل العصبیت فلیس منی، من مات علی العصبیت فلیس منی. تم عصبیت میں مر جاؤ تو ہم مجھ سے نہیں ہو، ہمارے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. تم عصبیت پر بلاؤ گے تو ہم سے نہیں ہو. برادری سے محبت جائز ہے، لیکن برادری کا بندہ غلطی پر ہو اس کو صحیح قرار دینا یہ عصبیت ہے، اور دوسری کی برادری کا بندہ وہ اصل پر ہو اور اس کو خطاکار قرار دینا کہ وہ ہماری زبان نہیں بول رہا، وہ ہماری برادری کا نہیں ہے، اور اپنی برادری والا قصوروار ہے اور ظالم ہے، لیکن کہیں نہیں یہ ہمارے والا ہے اس لیے یہ ٹھیک ہے، تو یہ عصبیت ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بولی لگانے والا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. من دعا العصبیت فلیس منی، ایسی جو عصبیت رکھے گا وہ اسلام سے نہیں ہے. آج پوری پوری تنظیمیں اس پر بنی ہوئی. فرما من قاتل العصبیت فلیس منی، جو اس بیس پر، اس نظریے پر لوگوں کو مارے گا، وہ بینروں پر تو شہید نظر آئے گا، چوک پر تو اس کے فوٹو لگیں گے، لیکن عند اللہ وہ شہید نہیں ہے. فرمایا مات علی سبیت فلی سمن، جو اسی نظریے کو رکھ کر مر گیا وہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے، میں یہاں پر جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے اور آپ کو، اپنے اندر اور آپ کے اندر وہ اخلاقی بنیاد اور اقدار کو اٹھانے کے لیے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ اور مذاہب نے بھی انسانوں کی تقسیم کی ہے، اسلام بھی انسان کی تقسیم کرتا ہے. کیونکہ انسان کی تقسیم کیے بغیر فضیلت اور غیر فضیلت کا معیار کیسے ہوگا؟ تقسیم تو لازم ہے، یہ تو ضروری ہے، لیکن اور مذاہب اور اقوام جو تقسیم کرتے ہیں، ان کا تقسیم کا بنیادی نقطہ وہ اور ہے، نظریہ اور ہے، اسلام کا اور ہے. وہ تقسیم، اور مذاہب جو تقسیم کرتے ہیں وہ نسب پر کرتے ہیں، خاندان پر کرتے ہیں، کہ
جس طرح کے ہندوؤں میں آپ دیکھیں یہ برہمن ہے، یہ فرانا ہے، یہ اچھوت ہے، یہ ان کے وہاں تقسیم جو ہے وہ خاندانوں پر ہوتی ہے. یہ ہمارے خاندان کا نہیں، یہاں پلیت ہو گیا، یہ نیچ ذات کا ہے، یہ گھٹیا ذات کا ہے، یہ اعلیٰ ذات کا. ان کے وہاں تقسیمیں جو ہیں وہ خاندانوں پر ہوتی ہے، ذات پات ہو رہی ہوتی ہے، زبان، یہ ہماری زبان نہیں بول رہا ہے لہذا نیچ ہو گیا، لہذا پلیت ہو گیا، لہذا گھٹیا ذات کا ہو گیا. اس سے کیا خرابیاں لازم ہوتی ہیں؟ ہندوستان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کے وہاں تقسیم ہے، لیکن وہ ذاتوں پر نہیں ہے، خاندانوں پر نہیں ہے، زبانوں پر نہیں ہے، نیکی اور بدی پر ہے. نیکی اور بدی پر ہے کہ نیک ہے وہاں ہو یا یہاں ہو وہ ٹھیک ہے، بد ہے وہ یہاں ہو یا وہاں ہو غلط ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا، یہ معیار مجھے اور آپ کو بنانا چاہیے کہ ہمارے وہاں تقسیم خاندانوں پر نہیں، خاندانوں پر تقسیم نہیں، یہ ہمارا ایک تعارف ہے. ہم خاندانوں سے پہچانے جاتے ہیں، ہماری منزل نہیں یہ نہیں، ہم خاندانوں سے پہچانے جاتا ہے کہ ہماری اولاد کا ہمارے سے تعارف ہو، ہماری برادری کا ہمارے سے تعلق ہو، خاندان کا تعارف ہو. تو یہ جو خاندانوں کو جو تقسیم کیا گیا ہے قرآن نے کہا یہ صرف اس لیے ہے کہ تمہارا تعارف ہو، یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ تقسیم میں کیا ہو؟ نیکی اور بدی کا. اگر بد پر خدا نہ کرے اپنا بیٹا ہے تو اس کی بھی مخالفت کی جائے، اور نیکی پر اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کی تائید کی جائے. اس لیے اسلام نے جو انسانوں کو عقیدے پر تقسیم کیا ہے وہ نیکی اور بدی پر کیا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اب واضح ہو رہا ہے سرکار دعا، یعنی واضح ہے لیکن ہمارے لیے واضح ہو رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تم، بڑی غور سے میں اور آپ سنیں، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تمہارے سماجی کام اس وقت تمہیں فائدہ دیں گے جب اللہ، اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لاؤ گے. اور فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا اے کلمہ پڑھنے والوں جب تک تم ایک دوسرے سے اپنا سینہ صاف نہیں کرو گے، اپنا سینہ اس سے ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں کرو گے. اب ایک اور حدیث پاک، سینہ کس طرح صاف ہوگا ایک حدیث میں آگے پڑھوں گا آپ کے سامنے. ابو داؤد شریف سے ایک اور روایت سن لیجیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، کیونکہ یہ سلام میں پہل کرتا ہے اس کے دل میں تکبر نہیں رہتا. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر نام تو ہے لیکن اس کا تکبر، جس کو ہم اخلاق، فلسفہ اخلاق میں انسانوں کے لیے کہا جاتا ہے، تکبر کا معنی ہے کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، خود کو اس سے بلند سمجھنا. صحابہ نے عرض کیا رسول، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا مکان لینا، تمام طریقے کیا یہ کبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں یہ تو کبر نہیں. جامع ترمذی شریف حدیث، مسلم کی حدیث، فرما اللہ حسن والا ہے، حسن کو پسند کرتا ہے. کبر یہ ہے کہ تم اعلیٰ چیزیں اس لیے استعمال کرو کہ دوسرے سے تم اپنے آپ کو فوقیت دکھاؤ اور اس کو گھٹیا یقین کرو. لیکن اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو وہ نعمت تمہارے بدن پر نظر آنی چاہیے، اس کو صرف اپنی ذات سے استفادہ اور شکرانے کے لیے تم استعمال کرو تو یہ نعمت اللہ رب العالمین تمہیں اور بڑھائے گا، اور اس کے ذریعے اگر تم خلق خدا کو فائدہ پہنچاؤ تو اللہ رب العالمین اس میں اور وسعت عطا فرمائے گا. تو کبر ہے کسی کو حقیر جاننا کہ میں نے اچھی گاڑی لی ہے تو دوسرے کو سائیکل پر جاتا ہوا دیکھا تو ذرا اس کو تیسری نظر سے دیکھا کہ نا وہ تو بالکل گھٹیا سا آدمی ہے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. میں نے اگر اچھے لباس پہنے تو جس نے کچھ خستہ لباس پہنے تو اس کو ذرا، اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ انسان ہیں بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں، بالکل گری ہوئی خسی سی نظر سے دیکھنے کا، دیکھو اس کا لباس کیسا ہے، یہ کبر ہے. تو مسلمان کبر سے اس کا سینہ پاک ہونا چاہیے، کیونکہ کبر وہ غلط خصلت ہے کہ جو ساری نیکیوں کے اندر تباہی پیدا کرتی. تو حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے، تو جو سلام میں پہل کرتا ہے تو وہ آپ کو اہمیت دے رہا ہے. تو اہمیت دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ کبر والا نہیں ہے. تو اس لیے قرآن نے ذکر کیا اگر وہ تمہیں اہمیت دے تو تم اس سے اچھا جواب اس کو عطا کرو. مثلا جس طرح حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضور سے سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آ کر بیٹھ گیا. تو بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کیا السلام علیکم. آپ نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں کیونکہ اس نے السلام علیکم کہا. ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس نے سلام کے ساتھ رحمت کے جملے بھی بولے، برکات کے جملے بھی بولے. وہ آ کر بیٹھ گیا تو سرکار نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. اور جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس نے ایک شخص نے آ کر اس طرح سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. تو سلام، رحمت، برکات، مغفرت، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں. تو یہ الفاظ شریعت مطہرہ کے اندر باقاعدہ طور پر ذکر کیے گئے کہ وہ یہ کلمات کہہ رہا ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو تم ایک جملہ آگے سے بڑھا کر اس کو کہو، کیونکہ قرآن نے کہا نا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے احسن طریقے سے اس کو جواب دو، یا پھر وہی جواب لوٹا دو. مثلا اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا جی وعلیکم السلام، تو یہ تو قرآن کے اس حکم پر عمل ہو گیا کہ جس لفظ سے وہ تمہیں سلام کرے اسی لفظ سے تم اس کو دوہرا دو. تو اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، اس نے کہا جی آپ پر سلامتی، آپ نے کہا جی آپ پر بھی سلامتی. تو یہ تو باقاعدہ برابری ہو گئی. لیکن اگر لوٹانے کا حکم جو شریعت متعارف ہے احسن مستحب زیادہ پسند کیا وہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اور بڑھاؤ. یعنی وہ اگر وہ یہ کہے السلام علیکم تو تم جواباً کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اضافہ کی. اگر وہ یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر ایک آپ آگے اور بڑھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہ یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر چوتھی چیز ذکر کی گئی کہ جواب دینے والا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. یہ جو ہمارے وہاں کہا جائے جنت الحلال ہو وہ جہنم حرام ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی تک ہے. ورنہ اگر اس کو آپ رکھیں گے تو پھر یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. بعض دوستوں کو دیکھا کہ پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں جنت حلال ہو، تو میں نے کہا یہ آپ عربی اپنی طرف سے نہ بنائے. یہ حدیث شریف میں یہ چار ہی جملے آئے ہیں اور اس کی فضیلت گویا کہ حدیث شریف کے اندر ذکر کی گئی ہے. تو یہ چار جملے ہیں کہ السلام السلام اور رحمہ مغفرہ برکا اور مغفرہ، یہ چالیس چیزیں ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آ کر انہوں نے چوتھا جملہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چالیس نیکیاں مل چکی ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت برہ بن عازب سے روایت ہے ابو داؤد شریف کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرتے ہیں جب بھی دو مسلمان ملاقات کے بعد مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرماتا ہے. یعنی ابھی ملاقات ہوئی، حدیث پاک کے اندر یہاں تک ہے کہ اگر پتھر کی اوڑ، مثال کے طور پر میں آپ سے ملا اور اتنا میں آپ سے کنارے پر ہوا کہ اس پلر کے میں ادھر چلا گیا تو میں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اب لوٹ کر آیا تو اب بھی مجھے حکم کہ پھر میں آپ کو سلام کروں. تو مجلسوں میں مختلف ہو جانا، یہاں تک کہ ایک پتھر یا پہاڑ یا درخت کی اوڑ بھی لے لیا تو وہ اس سے حجاب پا گیا، اب لوٹ کر آیا تو پھر کہے جی السلام علیکم. یہ جو کہا جاتا ہے بار بار آپ سلام کر رہے ہیں تو یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی گویا کہ عجیب سی بات ہے. شریعت مطہرہ کا تقاضا یہ کہ سلام سے کثرت کرنے سے محبت پھیلتی ہے اور سلام سے کثرت کرنے سے وہ جذبات جو ہے وہ بنیادی طور پر اجاگر ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے انس، حضور ان کو بیٹا کہا کرتے تھے، سرکار کے خادم ہیں. سرکار نے حضرت انس ابن مالک سے کہا کہ اے میرے بیٹے انس، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. آج ہمارے گھروں میں رواج یہ ہے کہ بچے اسکول سے آتے ہیں بس یوں ہی آئے اور گھر کے اندر چلے گئے، ہم گھر کے اندر آئے یوں ہی آئے کے چلے گئے. لیکن ہم نے وہ دور دیکھا اپنے والدین کا، آپ نے بزرگوں کا دیکھا ہوگا کہ گھر کے دروازے میں اس وقت تک گھسنے نہیں دیا جاتا تھا جب تک دروازے میں باوزن بلند السلام علیکم کا جملہ نہ کہا جائے. تو یہ چیزیں گھر کے اندر رکھنا ہے، اس لیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، بچوں کو سکھانا چاہیے کہ جیسی وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو تو وہ سلام کہے. ایک تو یہ کہ گھر کے اندر جو چیز کوئی شخص یا بہنیں یا والدہ ایسی حالت کے اندر ہے کہ جس میں بیٹا دیکھے تو پسند نہیں کرتا، بھائی اسے دیکھے تو، قرآن نے اس کو ذکر کیا سورہ نور کے اندر کہ اپنے گھر کے اندر آؤ تو سلام کی پہل کرو، کیونکہ تمہاری گھر کے اندر وہ تمہاری والدہ یا تمہاری بیٹیاں یا تمہاری بہنیں جو گھر کے اندر ہے کہ بھائی بیٹا باپ اس حالت کے اندر ان کو دیکھنا پسند نہ کرے، تو سلام کے اندر ایک تو یہ کہ ان کو انتباہ ہو جائے، ان کو خبر پہنچ جائے کہ وہ آ گئے ہیں، تاکہ وہ اپنے ستر اپنے دوپٹہ وغیرہ لے کر اپنے آپ کو اس ماحول میں لے کر آئے کہ جو حیا کا تہذیب کا اور اخلاق کا ہے. ایک تو یہ جو قرآن کریم نے سورہ نور کے اندر اسی بات کو ذکر کیا ایک بات، اور دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے انس، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اس سے تم پر برکت ہوگی اور تمہارے گھروں پر برکت ہوگی. یعنی اللہ رب العالمین جملہ چیزوں کے اندر، اللہ رب العالمین ان تمام امور کے اندر، اس میں اللہ رب العالمین فضل اپنی فضل سے برکت عطا فرمائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں، صحابی نے یہ ذکر کیا کہ جب ملاقات کر جب میں حضور کی خدمت میں موجود تھا تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تشہد کی تعلیم دی تھی. مصافحے کا طریقہ ایک ہاتھ کا نہیں ہے بلکہ دونوں ہاتھوں سے ملاقات کرنے کا، دونوں ہاتھوں سے ملنے کا. تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ہتیلی کو اپنے دونوں ہتیلیوں کے درمیان لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تشہد کا درس دیا. اور علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ مصافحہ کرنے کی جو تھی وہ ایک ہاتھ کی نہیں ہے، بلکہ مصافحہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. مصافحے کے کئی طریقے ہیں،
رائج ہے اہل عرب محبت کے اندر، بلکہ سرکار سے ثابت بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا، اس طرح دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بھی گویا کہ مسافہ ثابت ہے، اور اس طرح کے انگوٹھے کو مضبوطی سے پکڑ کر اور انگوٹھے کے قریب کی جگہ کو دبانا، ہلکا سے دبانا، یہ بھی مسافہ، یعنی فرمایا یہاں پر اخوت کی اور محبت کی ایک رگ ہے جس کو دبنے سے اللہ رب العالمین دل کے اندر محبت کو پیدا فرماتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے اور وہ لحاظ، فرمایا کہ تم سلام کی کثرت کرا کرو، اس سے تمہارے دل سے کبر کو کبر ختم ہوگا. اور فرمایا چند جگہیں ہیں جہاں پر سلام نہیں کیا جاتا، مثلا کوئی کھانا کھا رہا ہے اس کو آپ سلام نہ کریں، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا درس دے رہا ہے، اس کو سلام کرنا آپ پر ضروری نہیں. یعنی سلام کر لیا کسی نے تو جواب دینا تو واجب ہے، لیکن چر صورتوں کے اندر جواب دینا واجب نہیں. یعنی ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور کسی نے آ کر اس کو سلام کیا تو اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے تھا. بیت الخلاء کے اندر ہے، اس نے سلام کر دیا تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام ہے، تو ایسی جگہ پر نہیں لیا جانا چاہیے، نہ اس کو سلام کرنا چاہیے تھا نہ اس پر جواب دینا واجب ہے. امام خطبہ دے رہا ہے اور کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے کسی کو سلام کیا تو یہ بھی شرن درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو نہ سلام کرنا چاہیے تھا نہ اس پر جواب دینا واجب ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر سلام نہیں کیا جاتا. اب یہ پوچھا گیا اگر کوئی غیر مسلم سلام کر لے تو پھر اس کا جواب کس طرح دیا جائے، تو فرمایا کہ دیکھو اس کا جواب دینے کا طریقہ یہ کہ صرف جملہ وعلیکم اس کو دہرایا جائے، لیکن اگر وہ شکایت کرے تو اگر وہ سلام کہے تو آپ بھی ریٹرن میں سلام ہی کہہ دیں، اور نیت یہ کریں کہ جو قریب میں فرشتے موجود ہیں کیونکہ کرامن کاتبین تو موجود ہوتے ہیں، وہ کہہ دیجیے السلام علیکم، آپ نے بھی کہا جی السلام علیکم. اس لیے کہ جواب دینے کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی ہے. بعض علماء نے اس پر کہا کہ جواب دیا جا سکتا ہے، مغفرت کے لفظ نہیں کہا جا سکتا. یعنی وعلیکم السلام آپ کہہ سکتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہی وبرکات و رحمت کی بات نہیں کر سکتے، مغفرت کی بات نہیں کر سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر اس چیز کو محفوظ کیا جائے. ہاں اگر کسی غیر مسلم کو سلام کرنا ہو تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا جو مشروع طریقہ ہے وہ السلام علی من اتبع الہدا، یہ جملہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خطوط لکھتے تھے اور ان بادشاہوں کو کہ جو غیر مسلم ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سلام کا جملہ جو تحریر کرواتے تھے وہ السلام علیکم نہیں کرواتے تھے، بلکہ سرکار یہ جملہ لکھاتے تھے السلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو اس شخص کے اوپر کہ جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے. تو چاہیے کہ ہم اس کے مزید مسائل کو جاننے کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کا ہم مطالعہ کریں تاکہ شریع تعلیم سے ہم استفادہ کر سکیں. اللہ رب العالمین قرآن کے مضامین پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.